بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كشف الشبهات للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. کس عظیم اور پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کی اس عبارت تک، وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور خاتم النبیین، انبیاء علیہ السلام کے خاتم تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگا، نبوت اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. واضح الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انبیاء علیہ السلام کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کیا، تکذیب کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کیا، اور بلکہ اجماع امت کا انکار کیا، تو وہ کافر ہے. اور جو لوگ اسے نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا ایک اشکال ہے، ہم نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسل ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر آخر رسول کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پہلی بات یہ، ٹھیک ہے جواب، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے، اور جو ان کو تعلیمات دی گئیں انہوں نے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کو پہنچا دیا. اور جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ آئیں گے، کیا نئی شریعت لے کے آئیں گے؟ کیا اپنی وہی پرانی شریعت جو تھی وہی لے کے آئیں گے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جب آئیں گے، ایک حدیث میں آیا ہے، تو نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی امامت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، لیکن نئی رسالت نہیں لے کے آئیں گے. اس لیے دیکھیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ اسی درس میں رسول اور نبی میں کیا فرق؟ جی، جو نئی شریعت لے کے آتا ہے وہ رسول ہے، یا جو مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہے. شرک آتا ہے، اللہ رسول بھیجتا ہے تجدید کے لیے. جیسا فرماتے ہیں وہ ہوا کسر صور ہؤلاء الصالحین، وہ ہوا یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صالحین کی تصویروں کو، بتوں کو توڑا. غور کر ذرا الفاظوں پہ، کسر صور ہؤلاء الصالحین، کون سے ہؤلاء الصالحین؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتاً نیک اور صالح لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں، بت بنائے گئے، پھر ان کی عبادت کی گئی جب علم جاتا، جیسے کہ پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری کی روایت سے. میں بتا رہا ہوں، دو منٹ دیتے تھے مجھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ میں، کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے. لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے اور کعبے کے ساتھ ساتھ بتوں کا طواف بھی کرتے تھے. عجب دیکھیں، دیکھا شرک ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ المساواہ، برابر کر دینا، دو چیزوں برابر کر دیتے ہیں آپ. وہ جانتے کعبہ اللہ کا گھر ہے، حق ہے، اور بت ہم نے خود بنائے ہیں. اگرچہ کعبہ بھی خود بنائے لیکن کعبے کو اپنے حلال مال سے بنایا ہے. بتوں کے لیے کبھی حلال مال کا سوچے ان لوگوں نے؟ نہیں سوچا. عجب بات یہ ہے کہ جب عبادت کرتے، اللہ تعالی کے گھر کا طواف کرتے، تو بتوں کو دور نہیں رکھا، کعبے کے ساتھ، کعبے کے اندر کعبے کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ طواف دونوں کا ہو. اللہ تعالی کا حق کسی اور کو دیا، طواف ایک ہو رہا ہے لیکن طواف کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، اور جب بتوں کو توڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور ان 360 بتوں میں وہ پانچ بت بھی تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت لمبا عرصہ ہے تو وہ بت کیسے رہے؟ ارے بت تو نئے نئے بڑھتے گئے نا، نیو ایڈیشنز آتے گئے نا. گاڑی کا نیا ماڈل آ سکتا، بت کا نئے ماڈل کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ تو نئے ماڈلز آتے رہے، ان کو عبادت کرتے رہے. غرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو توڑا تو سب کو توڑا. 360 بت تھے، ان میں پانچ تو یہ تھے، پھر نبی جو بھی ارد گرد تھے ان کو بھی توڑا، پھر جو مکہ سے باہر تھے ان کو بھی توڑا. لات کہاں پہ تھا؟ اللات والعزى ومنات، ہے قرآن مجید کی آیت میں. لات یہ ٹانگ ہے، لات نہیں، لات ایک بت کا نام ہے، اللات والعزى. لات، لات طائف کا بت تھا، اور اس کو توڑا کس نے؟ ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم. عزى مکہ میں تھا، اسے توڑا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے. منات مدینہ کے قریب تھا اور اسے توڑا ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. تو الغرض بت جو تھے وہ صرف مکہ کے اندر نہیں توڑے گئے، بلکہ جہاں پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے سے بتوں کو مٹا ڈالا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهو كسر صور هؤلاء الصالحين ارسله الله الى اناس يتعبدون. اب ذرا غور کریں ذرا ان الفاظوں پہ. اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ارسله الله، اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، الى اناس، ایسے لوگوں کی طرف، يتعبدون، جو عبادت گزار تھے، عبادت کرتے تھے، اور ان عبادات میں سے ویحجون. اچھا، ان کی عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ ایک تو نوعیت یہ تھی کہ وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جنگل پہاڑوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر غور و فکر کرتے تھے. ذرا غور کریں, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو ایک یتعبدون عبادت کرتے تھے, اور ان عبادات میں سے ایک یہ طریقہ تھا, ویحجون حج کرتے تھے. ابھی میں نے کہا کہ طواف کرتے تھے, اور جب طواف کرتے تھے تو بت بھی اس کعبے کے ارد گرد تھے, تو بتوں کا بھی طواف کرتے تھے. مشرکین عرب حج کرتے تھے, اور جیسا فرماتے ہیں وہ تصدقون, وہ صدقات اور خیرات بھی دیتے تھے. جاہلیت میں بعض صحابہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات دیتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمیں اس کا اجر کبھی ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام کا اجر الگ ہے اور وہ اجر الگ ہے, وہ اجر بھی ملے گا, لیکن جس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کے لیے وہ بے فائدہ ہے, کوئی اجر نہیں ملے گا اسے, کیونکہ پورا حج کرتے تھے, صرف طواف نہیں کرتے تھے. قرآن مجید میں ہے نا کہ عرفات کی طرف وہ نہیں جاتے تھے, وہ کہتے ہم اہل الحرم ہیں, ہم تو رہیں گے مزدلفہ تک جو حرم کی حدود میں ہے, اور جو غیر مکہ کے تھے دوسرے جو تھے وہ جاتے تھے, قریش نہیں جاتے تھے. تو جو باہر سے آتے تھے وہ عرفات کی طرف جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ثم افیض من حیث افاض الناس, کہ ان کی طرح نہ کرنا جو قریش کرتی تھی, غلط کرتی تھی. حج سب کے لیے برابر ہے, قریشی کے لیے بھی برابر ہے, غیر قریشی کے لیے برابر ہے. جو اللہ کی عبادت تو سب برابر ہے اس میں, جیسے نماز ہم سب ایک صف میں کھڑے ہو جا کے پڑھتے ہیں, عربی ہے, عجمی ہے, کالا ہے, گورا ہے, سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حج میں سب کے لیے ایک ہی احکام ہے حج کے. تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب حج کی آیات نازل فرمائے تو ان میں یہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. صدقات دیتے تھے, حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا, وہ سلوم نماز بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کی یہ نمازیں, ان کی یہ صدقات اور خیرات, ان کا حج, اچھا روزہ بھی رکھتے تھے. ایک چیز ارکان اسلام میں سے ایک چیز رہ گئی, روزے رہ گئے, روزے رکھتے تھے. صحیح بخاری کی روایت یاد ہے, صیام یوم عاشورا, صیام تصوم الجاہلیہ, جاہلیت میں بھی روزے رکھا جاتا تھا یوم عاشورا کا, یہودی بھی رکھتے تھے. الغرض کہ عبادت گزار تھے, عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جو عبادت کرتے تھے, حج کرتے تھے, صدقات دیتے تھے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا, عجب بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے. وَلَكِنَّهُمْ, لیکن, یہ لیکن مصیبت ہوتی ہے, وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وسائط بینہم وبین اللہ, لیکن وہ لوگ بعض مخلوقات کو وسیلہ بناتے تھے, وسیط بناتے تھے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. یقولون, وہ یہ کہتے جو کہ وسیلہ بناتے, نرید منہم التقرب, نرید منہم التقرب الى اللہ, کیا چاہتے ہیں ان سے, ان وسیلوں سے کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے التقرب الى اللہ, تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ونرید شفاعتهم عنده, اور ہم ان کو اپنا شفیع بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, تاکہ ہماری شفاعت کریں. یہ نیک اور صالح ہیں, اچھے ہیں, تو یہ ہماری شفاعت کریں گے. مثال الملائکہ وعیسی ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فرشتو كعبادت کی، عيسى عليه السلام كعبادت کی، عيسى کی والدہ ماجدہ مريم عليه السلام كعبادت کی، وأناس غيرهم من الصالحين، اور ان کے علاوہ بھی جو نیک اور صالح لوگ تھے ان کی عبادت کی گئی، اور یہ غالب ہے عام طور پر یہ کچھ ہوا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی زبانی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یعنی بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو اصل مقصد کیا تھا؟ یہ جو بت تھے جن کا طواف کیا جاتا تھا، جن کو پکارا جاتا تھا، جن کے لیے حج بھی کیا جاتا تھا، جن کے لیے نظر و نیاز کی جاتی تھی، قربانیاں کی جاتی تھی، غرض کیا تھی اس میں؟ ایک تھی بس، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو حقیقتاً اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. بس راضی کیسے ہوگا؟ ہم تو بدکار ہیں، نافرمان ہیں، تو جو نیک اور صالح ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، پیارے ہیں، ہم ان کے لیے عبادت کریں گے، دیکھیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، کیونکہ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے. یہ بات ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اور ان کو نظریہ تھا. یہ لفظ پہ غور کر، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، صيغه الحصر ہے، ما نفی نافیہ ہے، الا اداۃ استثناء ہے، اور اگر استثناء فی سیاق النفی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. ایک ہی وجہ ہے، ہمیں برا بھلا نہ کہو، ہم کو غلطی نہیں کر رہے، ہم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں. اور یہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء، کیونکہ اللہ کے قریب ہیں اور نزدیک ہیں، ان کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے. اگرچہ بات وسیلے کی تھی تو کہاں تک پہنچ گئی، اور عجب بات ہے، لورد طاہر القادری کتاب التوحید میں لکھتے ہیں، ان کی تصنیف ہے، کہ فرشتے اور انبیاء اور صالحین غیر اللہ نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی عبادت کرنا جرم نہیں ہے. ان کے لیے اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہیں. الفاظ دیکھیں میرے بھائی، ابو جہل کے الفاظ دیکھیں اور آج کے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے الفاظ دیکھیں، عجب بات ہے والله. ان للہ وان الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا یہ دلائل میں پیش کر چکا ہوں پہلے، کہ فرشتوں کی عبادت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی عبادت کی گئی، صالحین کی عبادت کی گئی، اور قواعد اربعہ میں تفصیل سے میں نے بیان کیا، تو جس نے مزید دیکھنا تو وہاں پر دیکھ لیں. اب مزید یعنی ایک بات بار 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 دہرانے سے ٹھیک نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فبعث اللہ، اچھا یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا شبہ جو ہے اس کتاب میں، شبہات آگے ہیں، شیخ صاحب فوزان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شبہ یہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. کہ اولیاء اور صالحین کی عبادت کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نزدیک کر دے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اپنے بیچ میں کوئی وسیلہ بنائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں اور یہ کہیں کہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہماری شفاعت کریں گے؟ کہاں دلیل؟ اگر ہے تو ہمیں دکھائیں، کس آیت میں اور کس حدیث میں ہے، بلکہ جو آیات و حدیث موجود ہیں وہ سب اس کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعة الشافعين، اسے شفاعت کروائے شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح الفاظوں میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دور ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نزدیک ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قریب ہوں میں، کس کے قریب ہوں؟ صرف اولیاء اور صالحین انبیاء کے قریب ہوں، فرشتوں کے قریب ہوں؟ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. عبادی میں سارے شامل ہیں، عباد میں صرف فرشتے اور انبیاء اور صالحین مقصود نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے شامل ہیں، میں قریب ہوں. اور اتنے قریبوں کو اجیب دعوت الداعی اذا شرطیہ ہے، اذا دعانی، میں دعا بھی قبول کرتا ہوں بشرطے کا کوئی مجھ سے مانگے. تو یہ وسیلے کہاں سے آئے میرے بھائی؟ ہم شفاعت کا انکار نہیں کر رہے، شفاعت ایک اور باب ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. پھر شفاعت کی شرطیں بھی ہیں، کتنی شرطیں شفاعت کی؟ دو شرطیں ہیں. کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دو شرطیں ہیں شفاعت کی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو شافع پہ اور مشفوع پہ. اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے، شرک پر راضی ہوتا ہے، تو کافر مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فما تنفع شفاعت الشافعین ولا یشفعون عنده الا لمن ارتضى. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کرے گا جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور دوسری شرط، اللہ تعالیٰ کی اجازت، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. کون ہے وہ؟ وہ ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر کے دکھائے. یعنی جواب کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی فرشتہ ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی؟ کوئی بھی نہیں. جیسا فرماتے ہیں فبعث الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم عليه السلام. بس اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا اسی قوم کی طرف. کون سی قوم تھی؟ جو عبادت گزار تھی. اچھا، یجدد لهم دین ابیہم ابراہیم علیہ السلام. کیوں بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول، جزیرہ عرب میں جو دین باقی تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، ابراہیم علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. ٹھیک. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے، جزیرہ عرب میں. جو تعلیمات تھی وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے لی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام. تو مکہ میں جو شریعت تھی وہ شریعت ابراہیم علیہ السلام تھی. لیکن کچھ لمبا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس شریعت کی تعلیمات آہستہ آہستہ مٹتی گئیں. یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں شرک پھیل چکا تھا. بہت کم ہی لوگ تھے جو ابھی شریعت ابراہیم پر قائم تھے، بہت کم لوگ تھے. ان میں سے ایک سیدنا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ، جو صاحب بشرا میں سے دسویں نمبر پہ ہیں. وہ صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی, دس صحابہ, ان کی دسویں جو ہیں کون ہیں؟ سیدنا سعید بن زید. ان کے والد جو ہیں زید بن عمرو بن نفیل جو ہیں وہ اسی شریعت ابراہیم پر قائم تھے اور باقی تھے. سبحان اللہ, دیکھیں جزیرہ عرب میں جہاں پر عبد المطلب اور ابو طالب جیسی بڑی شخصیات نے شریعت ابراہیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, ان میں سے ایسا شخص تھا جو ابھی جس کے دل میں توحید باقی تھی, کیونکہ دین ابراہیم توحید ہے, بنیادی چیز توحید ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ قیامت کے دن وہ اکیلا شخص ہوگا, امت ہوگا. سیدنا زید کے سیدنا سعید والوں کے والد جو ہیں, کیونکہ ان کی وفات پہلے ہو گئی, بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ان کو علم ہوا کہ آپ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ روانہ ہوئے اسلام قبول کرنے کے راستے میں, وفات ہو گئی ان کی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بعض لوگوں کو ابھی بھی غلط فہمی ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ مومن تھے. مومن نہیں تھے, وہ وفات شرک پر ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اصحاب الفترہ میں تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے مومن تھے. ایسے لوگ موجود تھے جو جن کے دل میں ابھی شریعت ابراہیم باقی تھی, توحید باقی تھی, اور ایسے لوگ جو ہیں ایک دو اور بھی تھے. جب ان کا میلہ ہوتا تھا, اجتماع ہوتا تھا, تو اس میلے میں جا کے توحید کی دعوت دیتے تھے, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہے, وہ دعوت قبول نہیں فرمایا, دعوت قبول نہیں کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغير الله. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کی اپنے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی, اور ان کو یہ خبر دی کہ یہ جو نزدیکی تم حاصل کر رہے ہو شفاعت اور وسیلے کی صورت میں, یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ عبادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لا يصلح منه شيء غیر اللہ, اور عبادت کسی اور ذات کے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, فرشتہ, کوئی بھی ہو. لا لملک مقرب, نہ تو کسی قریب مقرب فرشتے کے لیے, ولا لنبی مرسل, اور نہ ہی مبعوث کیے ہوئے نبی کی, فضلا عن غیرہما, اس سے بڑھ کر کہ کسی اور کے متعلق سوچا جائے. جب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے ان کے لیے عبادت جائز نہیں ہے, اور انبیاء جو اور رسول جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, ان کی عبادت بھی جائز ہے. پھر ان کے بعد میں آنے والا کوئی ایسی ذات ہے, کوئی ایسی مخلوق ہے جن کی عبادت کی جا سکے, اولیاء ہیں, صالحین ہیں, جو بھی دوسرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والا فہؤلاء مشرکون, اور الا یہ کہ یہ جو مشرکین ہیں, یشہدون ان اللہ هو الخالق وحده لا شریک له, یہ تو گواہی دیتے ہیں. یشہدون, یہ کلمہ شہادت ہے میرے بھائی, یشہدون گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ ان اللہ هو الخالق وحده, کہ بے شک اللہ تعالی خالق ہے اکیلا, لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں, وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُو, اور رزق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لا الا صغت الحصر ہے, ان کو یقین تھا کہ رزق صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی بت وغیرہ جو اولیاء صالحین جو کو وسیل بات یہ بھی نہیں دے سکتے. وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّهُ وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ إِلَّهُ، اور زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی، اس کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں مار سکتا. یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابو جہل ابو لہب کے بارے میں ہو رہی ہے، مشرکین عرب کے بارے میں ہو رہی ہے. وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، اور تدبیر اس کے سوا کوئی کرتا ہی نہیں ہے. کس کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا. وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِيهِنَّ، اور جو کچھ جتنے بھی آسمان ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ، اور سات زمینیں، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس میں ان میں ہے، كُلُّهُمْ عَبِيدَهُ وَتَحْتَ تَصَرُّفِ وَقَهْرِهِ، ان کے یہ بھی ایمان تھا، یہ بھی گواہی دیتے تھے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. عبید، معبود نہیں، سمجھے ذرا، عبید ہیں، بندگی کرنے والے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یہ درند پرندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یہ اولیاء و صالحین اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، سارے عباد ہیں. وہ تحت تصرف و قہری، اور اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قہر کے نیچے ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے. حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، ان کا چل نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے یا مملوک ہے؟ اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باقی شیخ خود دل بیان کرتے وہی پڑھ لیتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں، فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدون بهذا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دلیل معلوم ہو کہ بے شک یہ لوگ جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور قتال کیا، یشهدون بهذا، وہ ان چیزوں کی گواہی دیتے تھے جو میں بیان کر چکا ہوں. فقرا قوله تعالی، بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، ایک آیت کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل من يرزقكم من السماء والارض، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان میں سے اور زمین سے؟ ام من يملك السمع والابصار، وہ جو مالک ہے سننے کا اور دیکھنے کا. ومن يخرج الحي من الميت، اور جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ويخرج الميت من الحي، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. ومن يدبر الامر، اور جو تدبیر کرتا ہے امور کی. کتنے سوال پوچھے گئے ہیں، گنتے ہیں. يرزقكم من السماء والارض، ایک. يملك السمع والابصار، دو. يخرج الحي من الميت، تین. يخرج الميت من الحي، چار. يدبر الامر، پانچ. پانچ سوال ہیں، جواب ایک ہے میرے بھائیو. فسيقولون الله، کون کہیں گے؟ مشرکین عرب، ابو جہل، ابو لہب کیا کہتے تھے؟ فسیقولون اللہ، وہ ضرور کہیں گے، سارے مل کے کہیں گے، اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. فقل افلا تتقون، تو ان کو کہہ دیجئے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں؟ کچھ ڈرتے نہیں، تقوی نہیں اختیار کرتے ہو؟ کیوں ڈرتے کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ سے، جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، تو پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ابو جہل ابو لہب کا ذرا غور کریں، ذرا سخت الفاظ آ رہے ہیں. جرم یہ تھا کہ اولیاء اور صالحین کو وسیلہ بناتے تھے اور انہیں کو پکارتے تھے، سمجھے ذرا، ان کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے تھے، خالق مالک نہیں سمجھتے تھے، تدبیر کرنے والے نہیں سمجھتے تھے، عبادت صرف کرتے تھے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، حج ہے، طواف ہے، میں بیان کر چکا ہوں. لیکن عجب بات تو یہ ہے کہ آج بعض مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ بعض اولیاء اور صالحین اور انبیاء کو کس طریقے سے پکارتے ہیں؟ صرف عبادت صرف نہیں کرتے، جو جرم ابو لہب ابو جہل ابو لہب نہ کرتے تھے، ان لوگوں نے وہ کیا. کہ مشکل کشائی حاجت روائی بھی بعض اولیاء کو دے دی. کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے. اور یہاں پر ابو جہل ابو لہب کیا کہتے ہیں, ذرا غور کریں. تو یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں, رازق نہیں, مالک نہیں, تدبیر کرنے والا نہیں, خوشی خوشانی حاجت روا نہیں, زندگی موت کا مالک نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. پھر افلا تتقون, کہ جس ذات کو تم واحد رب مانتے ہو اس پر تم گواہی بھی دیتے ہو, یقین بھی کرتے ہو, تو پھر اسے واحد معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں اس رب سے ڈر نہیں لگتا جو تمہارا رزق کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, تو کہ تمہیں پکڑ لے؟ ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے, شیخ صاحب فرماتے, دوسری یہ سورت یونس آیت 31 تھی. دوسری دلیل شیخ صاحب فرماتے, وقوله تعالی, قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ذرا غور سے سنیں. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے, لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ سارے کی ساری زمین کس کی ہے؟ وہ منفی ہو, جو کچھ زمین میں ہے کس کے, اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سو انڈر لائن کرے ذرا, ان کنتم تعلمون کو. کیا وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے ہو تو سمجھ لو, ابھی جان لو. لیکن وہ جانتے تھے, جانتے تھے تو جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے, سیقولون للہ, وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ, کوئی اور مالک نہیں ہے. یہ زمین اور جو کچھ اس میں, اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. قل افلا تذکرون, ان کو کہہ دیے تو پھر کیا نصیحت نہیں حاصل کرتے تم لوگ؟ قل من رب السماوات السبع, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہیں سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ رب العرش العظیم, اور عظیم عرش کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, قل افلا تتقون, وہ سب مل کے ایک جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. زمین بھی, جو کچھ زمین میں, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. آسمان, جو کچھ آسمان میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. عرش, عظیم مخلوق, سب سے بڑی مخلوق کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء, ان کو کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت, ملکوت کل شیء. وہو یجیر ولا یجار علیہ, وہ پناہ دیتا ہے اور کسی کو, اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اللہ اکبر. پھر وہی بات, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون, وہ ضرور کہیں گے ہم جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ سیقول اللہ, سیقول للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے. قل فأنا تسحرون, تو پھر تم کہاں سے, پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جاتا ہے؟ کیوں پھرے جاتے ہو تم لوگ؟ کسی تم پر جادو کیا ہوا ہے؟ کیوں حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو؟ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل شاہ طرح مانتے ہو, دوسری طرف اپنے جیسے مخلوق کو جو تم سے افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انہیں کو پکارتے ہو, اللہ تعالیٰ شریک بنا دیتے ہو. جیسا فرماتے ہیں, اچھا, جو شاہد ان آیات میں, جو دو آیات ہیں, وہ یہ ہے کہ جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے مشرکین عرب, وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت پر ایمان لے آتے تھے. مومن تھے, توحید ربوبیت پر ایمان تھا بس, لیکن یہ ایمان ناقص تھا. لیکن توحید الوہیت کیوں ناقص تھا؟ کیونکہ توحید الوہیت تو توحید عبادت میں وہ شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کہ اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے, تو پھر مکمل ایمان لے کے آؤ, ورنہ اس ایمان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. مکمل ایمان یہ ہے کہ جیسے مجھے واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا مجھ کو حج روا سمجھتے ہیں، اس طریقے سے عبادات بھی صرف میرے لیے بجا لاؤ، کوئی اور راستہ نہیں ہے. جیسا فرماتے فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، پھر اگر تمہیں یہ تحقیق کر لو، تحقیق کب کی جاتی ہے؟ جب انسان جد جہد کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، کہ بے شک وہ ان چیزوں پر اقرار لے آئے تھے. اگر تمہیں ابھی شک و شبہ ہے تو پھر دوبارہ ان آیات پر غور و فکر کرو. تو تحققت ضروری ہے. بعض لوگ آج تک تحققت سے دور ہیں، ابھی بھی شک و شبہ لوگوں کو، نہیں جی ابو جہل ابو لہب جو تھا وہ مشرک تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے، وہ کرتے تھے. پہلے تحققت تھا، پہلے اس بات چھوڑے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بعض مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے دل میں بات بٹھا دو، سمجھ لو اچھے طریقے سے وہ کیا کرتے تھے. پھر جب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ کو حق نظر آئے گا. تو تحقیق پہلے کر لو، تحقیق کرنا آپ کا حق ہے. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، کہ وہ اقرار کر چکے ہیں، یعنی اعتراف کر چکے ہیں. کس چیز پہ؟ توحید ربوبیت پر. یاد رکھیں اس چیز کی تحقیق. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ، اور یہ جو ان کا اقرار تھا، اعتراف تھا، ایمان تھا، انہیں توحید میں داخل نہ کیا، موحد نہ ہو سکے. کون سی توحید؟ التوحید الذي دعاهم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توحید جس کی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کو بلاتے تھے، اس توحید کی دعوت کرتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے. وعرفت، اور تم جب تم نے یہ بھی جان لیا، ان التوحید الذي جحدوه هو توحید العبادہ، اور جس توحید کو انہوں نے جھٹلایا ہے وہ توحید العبادت ہے. الذي يسميه المشركين في زماننا الاعتقاد، جس کو ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ عقیدہ اور اعتقاد کہتے ہیں. تو یاد رکھیں ان کا یہ عقیدہ جو ہے، ان کی یہ سوچ کہ صرف توحید ربوبیت ہی کافی ہے، یہ غلط سوچ تھی، یہ غلط نظریہ تھا، غلط عقیدہ تھا. جب تک توحید ربوبیت کے ساتھ توحید عبادت پر ایمان نہ لایا جائے تو توحید ربوبیت کام نہیں آنے والی، اور ایسے شخص کو موحد کبھی کہا نہیں جا سکتا. اگر یہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مطلب ان کے نزدیک یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق کوئی مالک نہیں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے لا معبود بحق الا اللہ کو سمجھانے کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا معبود بحق الا اللہ، کہاں سے ہمیں یہ پیغام ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی رسالت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی طرف لے کے گئے، پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے، تاکہ سارے لوگ جن و انس جو مکلفین ہیں وہ اس پیغام کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اور توحید ربوبیت عام طور پہ انسان پر فطرت سے جانتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید ہی پر پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا خالق مالک نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں ہے، لیکن توحید عبادت کو انسان کو سمجھنا چاہیے بغیر غور و فکر کے، بغیر اس کو سمجھنے کے، بغیر عمل کرنے کے توحید عبادت ممکن نہیں ہے میرے بھائیو. جیسا فرماتے ہیں کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ لیلا و نہارا ثم منہم من یدعو الملائکہ لاجل صلاح مقربہ من اللہ لیشفع له او یدعو رجلا صالحا مثل اللات او نبی مثل عیسی. اور اگر یہ بات کیا وعرفت، اگر تم یہ جان چکے ہو یہ پچھلی باتیں کہ کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ لیلا و نہارا، جیسے کہ وہ لوگ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے دن میں اور رات میں، ثم منہم پھر ان میں سے ایسے تھے یدعون الملائکہ جو فرشتوں کو پکارتے تھے. کیوں؟ لاجل صلاح مقربہم من اللہ، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ صالح تھے، فرشتے صالح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، اس لیے ان کو پکارتے تھے. لیشفع له، تاکہ اس کے لیے شفاعت کریں. او یدعو رجلا صالحا، یا ایک صالح اور نیک کسی شخص کو پکارتے تھے، مثل اللات، جیسا کہ اللات او نبيا مثل عيسى او نبي جیسے عيسى عليه الصلاه والسلام. اللات ایک اسم فاعل لت سے ایک ایسے شخص ہے جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا, حاجیوں خدمت کیا کرتا تھا, اور خدمت کرنا حاجیوں کی اچھا عمل ہے, صلاح ہے. اس کے اس اچھے عمل کو نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے جب وہ مر گئے تو اس کے بت بنایا اور اس شخص کو اپنا وسیلہ بنایا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دینے کو. صالح انسان تھا اور حقیقت اس کی عبادت کی گئی. وہ کہتے مانا عبد ہوں, اللہ کہتے بلکہ تم تعبد ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, یہی تو عبادت ہے. وہ کیا کرتے تھے, پکارتے تھے بتوں کو, کیا کرتے تھے, پکارتے تھے, نظر نیازیں کرتے تھے, قربانیاں کرتے تھے, مجاوری کرتے تھے, یہی تو عبادت تھی, اسی کو تو عبادت کہتے ہیں. او نبیین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثل عیسی جیسا کہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. سویق, سویق یلت السویق, ستو گھر میں سویق بولتے ہیں, یلت السویق ستو بناتا تھا. آج کے درس میں تک کافی ہے, اگر درس میں انشاءاللہ وعرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.